إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين الله رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على إحسانه وكرمه وفضله کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اور اس کا اکرام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. آپ تمام حضرات نے اعتکاف میں اپنا بہت ہی قیمتی اور انتہائی سہانا اور زرین وقت گزارا. اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی اسے قبول اور منظور فرمائے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں تو وہ کچھ سیکھیں, اور سیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں, اور اگر توجہ دیں, کوئی اگر صحیح مخارج کے ساتھ قرآن, اتنا قرآن جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو یہ 10 روز بہت ہیں مخارج ادا کرنے کے لیے بھی, یہ بھی سیکھا جا سکتا. اور دیگر احکامات اسلامی جو ہماری خانگی زندگی سے متعلق ہیں وہ بھی آ جانے چاہیے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے تو بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اصحاب صفہ کی ذمہ داری تھی, اصحاب صفہ جتنے تھے یہ سب کے سب صفہ یونیورسٹی کے لیکچرار, پروفیسر اور ٹیچر تھے, اور صفہ یونیورسٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قائم فرمائی تھی, ٹھیک ہے نا. اور اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آ کر خود چیک کرتے تھے تعلیم کیسی ہو رہی ہے, کیا ہے, بچوں کو سکھایا کرتے تھے, اذانیں سکھائی جاتی تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آ کر چیک کرتے تھے اور بچوں کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر پوچھتے تھے کہ اذان سیکھ لی, اور پھر اس کے بعد انہیں سنتے بھی تھے کہ بھئی اذان سناؤ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اذان سنائی, آواز بہت پیاری تھی. جب اذان سنائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلا کر کے دعا بھی دی اور اپنا دست مبارک جو ہے ان کے سر پہ رکھ دیا اور سر کے اگلے حصے پہ پیشانی پر آیا اور ان کو دعا بھی دی پیشانی پہ گویا ہاتھ رکھ کر. اب وہ بڑی خوشی خوشی اپنے گھر گئے, اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جا کر کے والدہ کو بتاتے ہیں کہ آج تو ایسا ہوا. اب دیکھیے اس زمانے میں محبت رسول کا عالم کیا ہے کہ ماں کو جب یہ بتایا بچے نے تو ماں نے اپنے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ بیٹا ایک وعدہ کرو مجھ سے. کیا وعدہ ہے؟ کہا بیٹا یہ وعدہ کرو کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر, جب بھی کبھی, حتیٰ کہ حج کا بھی موقع آ جائے, جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک پیشانی کے بالوں پر لگا ہے ان بالوں کو تم کبھی نہیں کٹوانا. ماں نے وعدہ لیا بیٹے سے اور بیٹے نے وعدہ کیا, تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو آخر وقت تک ان کے یہ پیشانی کے بالوں کی ایک لٹ, ایک گچھا جو ہے ان کے پیروں تک آیا کرتا تھا, پنجے تک. جب وہ امامہ کبھی اتارتے تھے لوگ پوچھتے تھے باقی بال چھوٹے, یہ بال اتنے لمبے کیوں, تو کہتے ہیں کہ یہ بال وہ ہیں جس سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے لمس کی مہک آتی ہے. تو یہ سیکھنا, یہ سکھانا, یہ تعلیم, یہ تعلم, یہ درس, یہ تدریس, یہ تمام اسلام کا ایک خاصہ ہے. اس سے ہر نوجوان کو وابستہ ہونا چاہیے, تو ہمیں یہ آنا چاہیے. خاص طور پہ دیکھیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر اذان دینی نہیں آتی کہ بچے کے کان میں اذان دیں, یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور ٹیکنیکل ہچ بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اسپتالوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں، اسپتال میں جو چوکیدار ہوتا ہے تو وہ تو داڑھی والا نظر آتا ہے. اچھا وہ جب وہ داڑھی والا عام طور پہ پختون ہوتے ہیں، وہ داڑھی والا، اب یہ تو معلوم نہیں کہ اس کا عقیدہ ہے کیا، تو وہ اسی سے کہہ دیتے ہیں بچے کے کان میں اذان دے دیں. تو اگر بد عقیدہ کان میں اذان دے گا تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا کچھ نہ کچھ بد عقیدگی کے. لہذا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ خود گھر کے افراد وہی اذان دیں، گھر کے افراد ہی اتنی پاکیزہ زبان رکھیں کہ شہد اگر بچے کو چٹانا ہو تو وہ درود شریف وغیرہ پڑھ کر کے اس کو چٹا دیں، تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے بچے کی زندگی پر، آئندہ زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. بہرحال اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے چھوٹی موٹی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، بخار ہو گیا تو بخار میں ہمیں کیا پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے. تو ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ وہ یا نارکونی بردم و سلامہ پڑھ کر کے 7 مرتبہ دم کرتے تو بخار اتر جایا کرتا تھا، اور بسم اللہ پڑھ کر لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا پڑھ کر کے دم کریں، اگر بخار 105 ہے تو پڑھتے جائیں گے بخار ایک ایک پوائنٹ نیچے آتا چلا جائے گا. یہ سب چیزیں ہیں نا، تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، معمولی سی باتیں ہیں لیکن ان کو سیکھ لیا جائے تو فائدہ پہنچتا ہے. اس اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ چیزیں جانیں کہ کیا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 باتوں میں حق پایا جاتا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فائزہ لقیتم، جب تم لوگ آپس میں ملا کرو فسلم علیہ، تو ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا پڑھا کرو، یعنی السلام علیکم کہا کرو. تو یہ السلام کرنا یہ بڑا اہم ہے. یہ سلام کرنے سے 3 ضمانتیں ملتی ہیں. یعنی جب اجنبی نے آپ کو سلام کیا، آج کل کا ماحول تو بڑا خطرناک ماحول ہے، محلے کے اندر خوف و ہراس پھیلا ہو اور کوئی اجنبی آپ کی گلی سے گزرے اور آپ اپنی دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوں تو آپ تو اس سے ڈریں گے اور وہ اجنبی آپ سے ڈرے گا. تو اب ایسے میں اگر وہ اجنبی آنے والا، کیونکہ اسی کی ذمہ داری زیادہ ہے جو آ رہا ہے، سواری پہ آ رہا ہے تو اور زیادہ ذمہ داری ہے، تو آنے والا اگر کہہ دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو گویا اس نے یہ ضمانت دی کہ مجھ سے مت ڈرو، تمہاری جان کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہارے مال کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تمہاری گھر کی عزت و آبرو کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں. اس نے یہ 3 ضمانتیں دے دی، آپ نے بھی جواب میں اس کو یہی ضمانتیں دے دی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اجنبیت کی دیوار گر گئی. وہ جو ڈرتا ہوا جا رہا تھا نا کہ میں اس محلے سے گزر رہا ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو، تو اب وہ ڈر نہیں رہا، اور آپ اس اجنبی کے آنے سے ڈر رہے تھے، اب آپ کا خوف بھی دور ہو گیا. تو یہ سلام کا فائدہ ہے. حضور نے فرمایا فائزہ لقی تم فسلم علیہ، جب آپس میں ملا کرو تو سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. اور پھر فرمایا کہ تمہارا مسلمان بھائی اگر تم کو دعوت دے، یعنی اپنے گھر بلائے، تو اس کے گھر چلے جایا کرو. پھر فرمایا اگر تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو جواب میں تم بھی بھلائی کرو. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اگر مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے تو تم اس کا جواب دو، اس کے حق میں رحمت کی دعا کرو، یرحمنا و یرحمک اللہ، یہ پڑھا کرو. اس کے پڑھنے سے تمہارے آپس کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی. پھر پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اور پھر فرمایا چھٹی بات کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے کرو. یہ 6 باتوں میں پورا دین اسلام کا خلاصہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 6 باتوں میں سمیٹ کر کے بیان فرما دیا. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس میں ہمیں سیکھنا سمجھنا ہے. میت کو غسل کیسے دینا ہے، اسی طریقے سے میت کے معاملات، کفنانے کے معاملات، دفن کے معاملات، دفن کے بعد تلقین کے معاملات، یہ سب آنے چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی بیٹا باپ کو غسل دے یہ زیادہ بہتر ہے، بھتیجا اپنے چچا کو غسل دے یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کرائے پر اجرت پر کسی کو لا کر کے کہا جائے کہ تم غسل دے دو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. اپنے نماز کا اہتمام، نماز کو درست طریقے سے ادا کرنا، اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے. نماز کی جو شرطیں ہیں، پاکیزہ لباس اور وضو، تو وضو کیسے کرنا ہے، یہ بالکل صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی، وضو کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ حیرت یہ ہے کہ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی انداز کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں دوران وضو، کہ جو ہم چاہتے بھی ہیں کہ اپنے ان اعضاء کے بارے میں کہ ایسے ہی ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے چہرے پر نور رہے، یا کیا چاہتے ہیں، پھٹکار تو نہیں چاہتے نا، چہرے کے اوپر پھٹکار نہیں چاہتے، چہرہ جو ہے بالکل ڈراؤنا کالا حبشیوں جیسا ہو جائے، نہیں چاہتے نا، نور رہے، روشنی رہے، اجالا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ہی دعا تعلیم فرمائی۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ سلامت رہیں، ہم سیدھے ہاتھ سے لین دین کریں، ہمارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، تو حضور نے یہی دعا فرمائی۔ ہم چاہتے ہیں کہ روز حشر دھوپ کی تمازت شدید، اس کے اندر ہمارے سر پر عرش کا سایہ ہو، سرکار کے لواء الحمد کا سایہ ہو، تو حضور نے یہی دعا تعلیم فرمائی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کان ہمیشہ اچھی بات سنیں، کانوں سے گانا نہ سنیں، کانوں سے گالیاں نہ سنیں، کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنیں، تو یہی حضور نے دعا بھی فرمائی کہ کان کا مسا کرتے ہوئے، گردن کا مسا کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ عاجزی انکساری کو اختیار کرو، اور شیطان کی طرح لعنت کا طوق گلے میں نہ پڑے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری گردن کو جو ہے اطاعت گزاروں والی گردن بنا دے۔ پیر دھوتے وقت ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ پل صراط پر ثابت قدم رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دعا تعلیم فرمائی۔ تو جو دعائیں ہم اردو میں آرام سے کر سکتے ہیں، اب آپ سمجھ گئے میں نے خلاصہ عرض کر دیا کہ ہمیں کس طریقے سے دوران وضو بھی، اب وضو کے دوران عام طور پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، دوران وضو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، سلام کوئی کرے تو اس کے سلام کا جواب محض تالیف قلب کی خاطر دے دیا جائے، مگر نہیں دینا چاہیے، اور معتکف کا تو معاملہ ہی بالکل سخت ہے، میں تو عام دنوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف رکھیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح اور بھی چھوٹی بڑی بہت ساری چیزیں ہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے حوالے سے، کہ ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، کسی کو نہیں معلوم تو ہم اس کو سکھا دیں، ہم اس کو بتا دیں، اور اس کو بتانے سے جو ہے فائدہ ہی پہنچے گا۔ آپ نے جو کچھ بھی سیکھا عقیدے سے لے کر عمل تک، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 11 افراد کو آپ نے سکھانا ہے نا، 11 افراد کو سکھانا آپ کی ذمہ داری۔ آپ عقیدے پہ پختہ ہو گئے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کسی بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، 11 افراد کو آپ نے اس بات کی تبلیغ کرنی ہے، پابندی کرنی ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو، حتیٰ کہ نجدی اماموں کے پیچھے بھی حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر مکہ اور مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں بھی نماز ادا نہ کی جائے۔ یہ 11 افراد کو اگر آپ سکھائیں عقیدے کی بات، عمل کی بات، تو اس کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے اور فائدہ بھی پہنچے، اور تبلیغ کا دائرہ جو ہے وہ وسیع بھی ہو جائے گا۔ یہ کسی نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے، میں یہ ابھی عرض کر دوں کہ نماز کی بات آ گئی تو اس لیے، اگر بندہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر قریب میں اہل سنت یا بریلوی کی مسجد نہ ہو، یہ اہل سنت کے ساتھ اور بریلوی کے ساتھ یا لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اہل سنت اور بریلوی ایک ہی بات ہوتی ہے، یا جماعت کا وقت ہو تو کسی بھی مسلک کی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، اکیلے تو پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ کسی دوسروں، جیسے انہوں نے لکھا ہے تین نام دیے انہوں نے، مثلا دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع، نہیں پڑھ سکتا ان کے پیچھے نماز، اور خاص کر جمعے کی نماز میں اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ رکھو۔ جمعہ اگر قریب میں کہیں بھی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے تو جمعے کی فرضیت، جمعہ فرض ہے نا، جمعے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، ظہر کی نماز پڑھے گا، اعلی حضرت کا فتویٰ یہی ہے۔ اگر قریب میں کوئی اہل سنت کی مسجد نہیں ہے اور دور نہیں جا سکتا یا دور جانے کے وسائل نہیں ہیں یا سواری نہیں ہے یا پیدل بھی سفر نہیں کر سکتا تو جمعے کی نماز کی فرضیت ساقط ہو جائے گی اور نماز ظہر ادا کرے گا وہ، اور وہ بھی جماعت سے نہیں ادا کرے گا کیونکہ جمعے کے دن ظہر کی جماعت نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، نماز ہر ایک کے پیچھے ادا ہو ہی نہیں سکتی، نماز کے لیے صحیح العقیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، نماز جس امام کے پیچھے پڑھیں گے اس امام کی، یعنی وہ امام نماز پڑھتا ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا، تو اگر اس کی نماز ہے ہی نہیں تو اس کے پیچھے دوسرے کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے نا، یہ بالکل میں آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی ٹھیک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص بدعقیدہ ہے، اس کو اگر آپ کسی حوالے سے ہضم نہیں کر سکتے تو چلے ہم یوں نام لے لیتے ہیں کہ کچھ عرصے تو مسلمان گھرانے میں رہنے کی وجہ سے مسلمان تو رہا نا، سلمان رشدی، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ اب سلمان رشدی جو ہے وہ کہے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز؟ نہیں پڑھیں گے نا۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ کہیں گے تیری اپنی نماز نہیں ہو رہی، جب تیری نماز نہیں ہوتی تو تیرے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح بدعقیدہ کا بھی معاملہ ہے کہ بدعقیدہ جب تک وہ توبہ نہ کرے، اور جیسے جیسے اس نے بدعقیدگی کے گناہ کیے ہیں ویسی ویسی توبہ نہ کرے، تو جب تک وہ اس طرح علل اعلان اپنے صحیح العقیدہ مسلک پر ثابت قدم ہونے کا اعلان نہ کرے، اس کے پیچھے نماز کسی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی۔ اس میں اور کسی دوسرے مرتد میں، اس میں یا کسی دوسرے باطل مذہب کے ماننے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، محض نام مسلمان رکھنا، محض مسلمانوں جیسا حلیہ رکھنا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے پر مسلمانی کا حق جتانا، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز بڑی اہم عبادت ہے، اس کو آپ بچائیں اور ہر ایک کے حوالے نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر نماز اسی طرح ضائع کرتے رہے تو نامہ اعمال میں لکھی بھی نہیں ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی کہ ایک آدمی تو یہ دیکھتا رہا کہ یہ نماز پڑھنے جاتا ہے، بھاگ بھاگ کر جاتا ہے، بھائی یہ بھاگ بھاگ کر کے نماز پڑھنے جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ جی وہ سبیل والی مسجد میں جاتا ہے، یہ کہتا ہے بنوری ٹاؤن والی مسجد میں جاؤں گا، یہ کہتا ہے دارالعلوم کراچی والی مسجد میں جاؤں گا، ہے تقی عثمانی کے پیچھے پڑھوں گا، رفیع عثمانی کے پیچھے پڑھوں گا، بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، فجر میں بھی جاتا ہے، ظہر میں، مغرب، عشاء، سب، اور وہاں روز حشر جب حساب ہوگا نماز کے بارے میں تو نامہ اعمال خالی، ایک بھی نماز نہیں اس میں، کیونکہ اس نے جو نماز پڑھی تو غلط آدمی کے پیچھے پڑھی، اس لیے ہوئی نہیں، جب ہوئی نہیں تو خالی ہے نامہ اعمال۔ اب اس کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ دوسرے کہیں گے تو نماز پڑھتا تھا تو کہاں گئی تیری نمازیں؟ تو اتنی محنت کرنے کا فائدہ نہ پہنچے تو بہتر یہی ہے نا کہ ہم یا تو اپنی نماز گھر میں ادا کر لیں، کہ قریب میں اگر اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں ہے، یا پھر اہل سنت کی مسجد میں جا کر ہی اپنی نماز ادا کی جائے۔ عقائد کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا بنیادی عمل ہے، بنیادی رکن ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ایسے ہی چاہتا ہوں جیسا آپ نے فرمایا، یعنی حضور نے جو فرمایا، یعنی اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، سارے انسانوں سے بڑھ کر، تین باتیں فرمائی تھی پہلی مرتبہ میں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو ایسے ہی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کو چھوڑ کر آپ کی اولاد اپنی اولاد اپنے ماں باپ اور سارے انسانوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تیرا ایمان کمزور ہے، تجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے چاہنا ہے. حضرت عمر نے فوراً اپنا نظریہ بدل کر اور دوسرے نظریے کا اعلان کیا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے چاہتا ہوں. حضور نے حضرت عمر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا اور لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں دیکھ لو عمر کا ایمان کامل ہو گیا، یعنی جان سے بھی زیادہ چاہنا کامل ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے، جز نہیں بنیاد ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ یہ پوچھتے ہیں کہ تبلیغ دین کا اجر کیا ہے، تو ان سے یہ فرما دو کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ اولاد، تمام سادات کرام، سب کی سب کی محبت جو ہے وہ ہم پر واجب ہے، اس وجوب کا خیال رکھنا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضور کے رفقاء اور اصحاب، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا معاملہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو کبھی برا نہ کہنا. پھر فرمایا کہ اصحابی کل نجوم بی ایہم اختدیتم و اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ اکرام نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ہمارے لیے سفینہ کیا ہے؟ عطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ مثل اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال یہ ہے کہ جیسے سفینہ نوح. اور پھر فرمایا کہ فرکب علیہا، جو اس پر سوار ہو گیا، فنجا، اس کی نجات ہو گئی، فاعرض، جس نے اس سے گریز کیا، فہلک، وہ ہلاک ہو گیا. تو اہل بیت کی محبت یہ بڑی اہم ہے، اس لیے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھنا ہوگا. اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے یہ بھی عرض کروں کہ جب عقیدت اور محبت کا ہم اظہار کریں کسی بھی اعتبار سے تو ایمانی جوش و خروش ضرور ہونا چاہیے، لیکن آداب مسجد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تکبیرات کے نعرے ہوں یا رسالت کے نعرے بلند کیے جائیں یا صحابہ اکرام کی عظمت یا اہل بیت یا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی غوثیت کبرا اور قطبیت عظما کے نعرے ہوں، یہ سب ادب کے ساتھ لگانے چاہیے، کیونکہ ادب ہی تو ہم سکھا رہے ہیں، بات ادب ہی کی ہے. اور سب کو جواب دینا چاہیے، خاموش نہ رہیں اور چیخ کر جواب نہ دیں، کیونکہ چلانے میں ادب نہیں ہے، شور کرنے میں ادب نہیں ہے. آہستہ جواب دیں مگر سب دیں تو پھر بھی مسجد گونج جائے گی، دشمن کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے گی، شیطان وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو جائے گا. ادب کو ملحوظ رکھیں، اور اگر چیخ اور چلا کر کے بات کریں گے تو شیطان اس سے بلکہ خوش ہو جائے گا کہ دیکھو یہ مسجد کے ادب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نعرہ لگانے کے مقامات ہوتے ہیں، اور ایمان کو جلا دینے کا طریقہ بھی ہے، لیکن اس کا ایک جو ادب ہے وہ ہمیں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. اپنی توانائی کو ضرورت پر دین کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے اس کو سیو رکھنا چاہیے، بچا کر کے رکھنا چاہیے اپنی توانائی کو. یہ نہ ہو کہ یہاں تو سب بیٹھے ہیں ہم لوگ، تو یہاں ہم نے نعرہ لگا کر خوب اپنے جوش کا اظہار کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور کل کو ضرورت پڑ گئی. جماعت اہل سنت نے کال دی ہے کہ اگر 9/11 کے موقع پر وہ نصرانی پادری نے فلوریڈا میں قرآن مجید کو جلانے کی اگر کوشش کی، قرآن کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تو یا رسول اللہ ریلی نکالنے کا پروگرام ہے. تو معلوم ہوا اس موقع پر تو آپ غائب ہو گئے کہ ابھی کون دھوپ میں ریلی میں چلے گا, ہیں شاہ صاحب کی قیادت میں کون رہے گا, اور یہاں پر یہاں آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ. تو یہ بات نہیں ہے, بات وہی ہے کہ توانائی جہاں خرچ کرنی چاہیے, جہاں ایمان کا اظہار کرنا چاہیے تو ایمان کا اظہار وہیں ہونا چاہیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرض ہے, بنیاد ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کا نور ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور مجسم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا یہ تمام کا تمام علم عطا فرما دیا ہے. اس کو علم غیب کلی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب کچھ جانتے ہیں جو گزر گیا ہے, اور جو کچھ ہے وہ بھی جانتے ہیں, اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی جانتے ہیں اور اس کے بارے میں خبر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں میں, آپ کی چشمان مقدس میں ہم اس وقت بھی ہیں. سرکار ابھی بھی ہم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں, ہم کہاں بیٹھے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حال کی پل پل کی خبر ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. اور اسی لیے وہ قبر میں جب ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہاں بھی تشریف لاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختار کل ہیں, تمام معاملات کا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ جس گناہ کی غلاظت کو دنیا کا کوئی پانی نہ دھو سکے اس کے بارے میں اعلی حضرت کہتے ہیں کہ ایک میں کیا, میرے اسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار یہ ہے کہ وہ جس کو چاہیں اسے آنے واحد میں اللہ کی بارگاہ سے مغفرت دلا دیں. کہ اعرابی نے آ کر یہی تو عرض کیا تھا کہ اب آپ کی خدمت میں جب میں چلا تو آپ اپنی ظاہری حیات میں تشریف فرما تھے, مجھے کیا معلوم تھا کہ راستے کے سفر میں یہ چند دن گزر جائیں گے اور آپ پردہ فرما جائیں گے. اب وہ رو رہا ہے, قبر پہ موجود ہے, تمام صحابہ بھی رو رہے ہیں, اور اب وہ بار بار کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو تمہیں چاہیے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں آ کر اللہ سے توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب اگر تمہاری سفارش کر دیں گے تو پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو حاضر ہو گیا, گناہ کر کے حاضر ہو گیا, اب مجھے بشارت چاہیے, میں ایسے نہیں جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب وہ فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ قد غفرت لک, تحقیق تیری مغفرت کر دی گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. جس کسی کے بارے میں بھی چاہیں جو کچھ چاہیں وہ ہو جاتا, اللہ تبارک و تعالی آپ کی رضا چاہتا, رزق کی تقسیم پر آپ ہی مامور ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے اشارے سے تولتے ہیں رزق کو کہ کس کو کتنا دینا ہے. آپ کے اشارے پر ہی حضرت میکائیل علیہ السلام آندھی طوفان وغیرہ کے معاملات یہ سب ان کو انجام دیتے ہیں. آپ ہی کے اشارے کا منتظر حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں کہ جب آپ کا اشارہ ہو جائے گا تو سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنا محبوب بنا کر تمام نبیوں اور رسولوں سے اعلی اور افضل کیا. بلکہ سارے رسولوں کا سردار اور تاجدار بنایا، سارے رسولوں کا تاجدار بنایا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی موازنہ نہیں کیجئے گا کہ آدم صفی اللہ اور حضرت نوح نجی اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ کلمت اللہ آیت اللہ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حبیب اللہ ہیں، تو ان کا موازنہ کیا جائے، ان میں کون اعلیٰ ہے، ان میں کون اشرف ہے، ان میں کون سب سے بڑھ کر اور برتر ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ سارے نبی اور رسول جتنے بھی آئے وہ سب کے سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب فضیلت کی تمہید لے کر کے آئے تھے، وہ تمہید بن کر کے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر کے اللہ کے دین کو پہنچایا ضرور، مگر ساتھ میں بتا دیا کہ اگر تم ہماری بات کی تصدیق چاہتے ہو تو ایک آنے والا رسول تصدیق کرے گا، ہم اس کی بشارت دیتے ہیں، ہم اس کا پیغام دیتے ہیں۔ سب نے آنے والے ہی کی دعوت دی، سب نے آنے والے ہی کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں، اس میں کوئی دیکھیے پیمانہ کبھی نہیں رکھیے گا، فضیلت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ کوئی اگر کبھی سوال کرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے محبوب کو علم کتنا ہے، تو آپ کہہ دیجئے تیرے پاس کوئی پیمانہ ہے، تو تولے گا ان کے علم کو؟ اللہ نے ان کو دیا، جب دیا تو تم کیا اس وقت موجود تھے؟ نہیں تھے موجود۔ اچھا، کیا تمہاری طرح جھولی تنگ تھی جو اللہ کے حبیب نے لینے میں کوئی کمی کر دی ہوگی؟ اللہ نے دیا، کتنا دیا؟ اور حضور نے لیا، کتنا لیا؟ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے نا۔ تو اس اعتبار سے آج کل لوگ جو دنیا میں تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو عقل کل مانتے ہیں، عقل کل مانتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا علم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا علم دیا، اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں صرف آپ کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اور رسول جس قوم کی طرف آتے ہیں تو اس ان کی ولادت سے لے کر ان کے نبوت و رسالت کے آخر زمانے تک جتنا تمدن ہوتا ہے، جتنا علم ہوتا ہے، جتنی ترقی ہوتی ہے، جتنی معاشرے کے اندر دنیاوی مادی ترقی، سماجی ترقی، یہ ساری ترقی جو ہے اس نبی کے مرہون منت ہوتی ہے، نبی کے صدقے میں ہوتی ہے، اور نبی ان سب سے بہتر اور ان سب سے برتر، ان سب سے بڑھ کر، ان سب سے فروتر اور اعلی درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا زمانہ کون سا ہے؟ آپ اور ہم جانتے ہیں، یہ وہی زمانہ ہے جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ صرف وہی ایک واقعہ آج تک پوری دنیا کے ہر ذی علم کو چیلنج کر رہا ہے، وہی ایک واقعہ۔ باقی تمدن تو بات کی بات ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سال جو آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا کہ میری ولادت کے موقع پر نطقت کل دابت فی الارض، کہ زمین پر ہر جانور اور فضا کا ہر پرندہ میری آمد کی خوشخبری دے رہا تھا۔ اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا پرندہ جو وہاں مکہ المکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر موجود ہے، اس کا وزن آدھی چھٹانک بھی نہیں ہے، اس کو ابابیل کہتے ہیں، اور اس آدھی چھٹانک سے بھی کم وزن والے اور بالکل معمولی سی نازک سی چونچ رکھنے والے کی چونچ میں ایک چھوٹا سا کنکر اللہ تعالی نے عطا کر دیا اور کہا کہ بھئی ہاتھی کے اوپر گرا دو، اور اس نے کتنی فورس کے ساتھ گرایا ہوگا، میرا ایمان ہے اس نے فورس کہاں سے لی ہوگی، اس کے اپنے اندر تو آدھی چھٹانک کا پرندہ ہے نا، طاقت کہاں سے آئی؟ یقیناً اس نے یا رسول اللہ کہہ کر کنکر مارا ہوگا، اتنی فورس سے وہ مارا کہ آج تک کوئی بلٹ 7 mm رائفل کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہاتھی کی کھال کو پھاڑ نہیں سکتا، لیکن اس کنکر نے ہاتھی کی پشت پر گر کر اس کے پیٹ سے نیچے نکل گیا اور ہاتھی کو قیمہ قیمہ کر گیا، ہاتھی کی ہڈیاں بھی گل گئیں اور اس کے دانت، ہاتھی دانت یہ تو بہت خاص ہوتے ہیں نا، لیکن یہ بھی ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجعلہم کعصفٍ مأکول، ایسے ہو گئے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ کس چیز کا قیمہ ہے، یہ کون سے جانور کا قیمہ ہے، نظر ہی نہ آئے، پتہ ہی نہ چلے، ایسا پامال ہو گیا معاملہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور تمدن کی ادنا سی جھلک ہے جو کہ ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی، ٹھیک ہے نا. اور اسی مضمون کو خالد عرفان نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ابابیل کے معجزے کو دیکھ کر ہر ہاتھی کو اپنی قد و قامت پر ملال آیا، گرے جب ابراہہ کی فوج پر کنکر تو انسان کو اسی نقطے سے ایٹم بم بنانے کا خیال آیا. کہ کس طرح ایک معمولی سا ذرہ ابابیل کی چونچ کا، اس کی قوت اسرہ کیا ہے، اس کی گریویٹی کیا ہے، اس کے اندر کتنی توانائی ہے، اس میں کتنی فورس ہے کہ وہ اتنے بڑے جانور کو جو ہے اس نے بھوسے کی طرح کر کے رکھ دیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تمدن ہے. تو اب بتائیے، ایک سال ولادت کا واقعہ آج تک دنیا کو حیران کرتا ہے، تو پھر بعد کے کتنے واقعات ہوں گے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی اتنا علم تھا اتنا نہیں تھا، حضور کو اتنی طاقت تھی اتنی طاقت نہیں تھی، حضور اتنا دیکھتے ہیں اتنا نہیں دیکھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو نماز میں یہ فرما رہے ہیں، نماز کے بعد جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ نماز میں آگے کی طرف بڑھ گئے کیا بات، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، انگور کے خوشے دیکھے، میں نے چاہا توڑ لوں تمہارے لیے، اگر میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتے. بتائیے وہ سرکار جو نماز کے عالم میں صرف جنت کو ہی نہیں دیکھیں، جنت کے اندر انگور کو بھی دیکھ لیں، وہ دیکھنے کی قوت کہاں تک ہے، سننے کی قوت کہاں تک ہے. فرماتے ہیں کہ میں ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا، اپنی والدہ ماجدہ کے وطن مبارک میں تھا، تو میں لوح پر قلم کے چلنے کی آواز سنا کرتا تھا. اندازہ تو لگے کیا طاقت و قوت، کیا معاملہ ان کا، کتنی عظمتیں. تو ان عظمتوں کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے. کوئی بھی اگر کبھی آپ سے بات کرے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. دفاعی پوزیشن کبھی نہیں رکھنی چاہیے، یہ یاد رکھیے، عقیدے کے معاملے میں دفاع نہیں بلکہ عقیدے کے معاملے میں آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہیے، دوسرے کے نظریے پر اٹیک کر دینی چاہیے، دوسرے کو بتا دینا چاہیے کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اپنے عقیدے کا اظہار بھی بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر انگوٹھے چوم لینے چاہیے، شرم نہیں آنی چاہیے. بعض لوگ شرماتے ہیں کہ بھئی میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، شرم آنے لگتی ہے لوگوں کو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم سے محبت کا اظہار اگر کرتے رہیں گے تو اسی میں کامیابی ہے، محبت کے اظہار میں، اپنی وابستگی میں کامیابی حاصل ہو جائے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرنا یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید اس کی تلاوت کو اپنے لیے روزانہ چاہے ایک رکوع یا آدھا رکوع یہ آپ لازم کر لیں کہ بھئی قرآن مجید پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اگر وقت ملے تو کنز الایمان شریف کا مطالعہ کرنا ہے، اعلی حضرت کا ترجمہ، اور پھر اس میں بھی کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء اہل سنت سے رجوع کرنا ہے، مقتدر علماء اہل سنت ان سے رابطہ کریں، ان سے ملیں اور ان سے پوچھ لیں کہ بھئی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس بات کا مفہوم کیا ہے، تاکہ انہیں وہ ہر بات آپ کو بتا بھی سکیں اور سمجھا بھی سکیں. آپ کے لیے علماء ہی کی صحبت بہتر ہوتی ہے، اور ان کی بات جو سمجھانے کا انداز وہ بہت اچھا ہوتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی بھی خبر دی ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے قیامت کی چھوٹی بڑی ساری نشانیاں بیان فرمائی، تمام نشانیاں، اور جب تک وہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں تو کبھی بھی کوئی بھی کچھ کہے، کوئی بھی کچھ کہے، کوئی امریکی کہے 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی، تو آپ نے یقین نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگا یہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ لہذا اس پر ایمان رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ معلوم کیا ہے؟ رسول اللہ کی مرضی سے ہی آئے گی، بھئی یہ سمجھ لیجئے آپ۔ تو جس کی مرضی سے آئے گی تو اسی کو ہی معلوم ہے نا، اسی کو معلوم ہے۔ جس کی مرضی سے دنیا بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دنیا بنی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ اشارہ کر دیں گے حضرت اسرافیل کو کہ بس اب اس دنیا کی بساط لپیٹ دو، ہو چکا معاملہ، نماز ہو چکی، اب صفیں لپیٹ دو، تو جب حضور یہ چاہیں گے کہ بس اس دنیا میں اب میرا کوئی غلام، میرا کوئی عاشق، میرا کوئی ماننے والا، میرا کوئی فرما بردار، میرا کوئی اطاعت گزار نہیں ہے، لہذا اس دنیا کو ختم کرو، تو وہ اسی وقت دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قیامت کے بعد سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اس عالم میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ساتھ ہوں، اور فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں آپ کو بلوا رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں گے کہ میں ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں، ابھی نہیں جاؤں گا فوراً، انتظار کر رہا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں موجود جتنے ہیں ان سب کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، شہدائے احد آئیں گے، شہدائے بدر آئیں گے، نجف اشرف سے آئیں گے، بغداد شریف سے آئیں گے، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کا انتظار کر رہے ہیں، سب کو ساتھ لے کر اور پھر اس کے بعد چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلیں گے، کیونکہ حضور جب اہل عرب آ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر عجم سے بھی لوگ آنا شروع ہوں گے نا، پر جب عجم سے آنا شروع ہوں گے تو اہل عجم میں ہندوستان بھی ہے نا، پھر بریلی شریف سے تاجدار بریلی بھی جائے گا، اور تاجدار بریلی کے ماننے والے اسی کے پیچھے پیچھے جائیں گے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں ہم سب کا حشر ہوگا، اور اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے قہر اور غیظ و غضب پر ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے غضب کو اپنی محبوبیت سے عرض کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب میں کمی فرمائے گا، اپنے قہر میں کمی فرمائے گا، حضور کے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا، اور اسی لواء الحمد کے سایہ عاطفت میں آپ کے غلام جمع ہو جائیں گے، اور پھر حضور پر عرش کا سایہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں فیصلے فرمائے گا جزا اور سزا کے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت کا دائرہ وسیع ہوگا، اتنا وسیع ہوگا کہ جب ایک مسلمان جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کو بھی یہ اجازت ہوگی کہ اگر وہ اکیلے نہ جانا چاہے تو کسی دوسرے گناہگار مسلمان کو اپنے ساتھ لے جائے، یہ شفاعت کا دائرہ اس طرح وسیع ہوگا۔ مگر یہ بھی کرم کس کا ہوگا، یہ کس کے صدقے میں ہوگا؟ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ سب ہمارے عقیدے کا خلاصہ، میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی یہ کوئی نہ سمجھے کہ جنت میں چلے گئے تو اب ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں ضرورت رہے گی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سفارشیوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کی پرچی ایک دفعہ چل گئی تو اب سفارشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مستقل طور پر ہم سرکار کے محتاج ہیں. جب جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہوگا تو سرکار کے ایوان میں جنت میں جمع ہوں گے تو ملے گا اللہ کا دیدار, ورنہ نہیں ملے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی یہ ساری نعمتیں ہم کو دنیا میں بھی حاصل ہیں, یہی نعمتیں ہمیں روز آخرت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی عزت اور بڑا مرتبہ اور شان عطا فرمائی ہے, کثرت دی ہے, عظمتوں کی بھی کثرت دی ہے اور آپ کی امت کی بھی کثرت ہے. اسی لیے انا آتینا کل کوثر فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی اور خیر کثیر دی. جی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑا کرو. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی درود شریف پڑھو تو اس میں میری آل کو شامل کرو. تو درود شریف, مکمل درود شریف کیا ہے, اور مختصر بھی اور مکمل بھی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہی پڑھنا چاہیے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عملی ثبوت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم درود شریف جب حکم دیا جائے تو پڑھیں, آپ کا نام سن کر بھی درود شریف پڑھیں. آپ سے عملی محبت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں آپ کا ذکر ہو ہم اس محفل میں شریک ہوں, ہم اپنے گھر میں بھی آپ کی یاد میں محفل سجائیں. میلا شریف کی محفل کبھی مردوں میں بھی ہو کبھی عورتوں میں بھی ہو, ہم اپنے گھر کے بچوں میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھنا پسند کریں, یہ ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو یا دو محمد ہوں یا تین محمد ہوں. یہ حضور نے فرمایا, یعنی اگر تین بیٹے ہیں تو تینوں کا نام محمد رکھو, اور ایک بڑے کو محمد اکبر, درمیانے کو محمد اوسط, اور چھوٹے کو محمد اصغر کہہ دیا جائے. صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے جب بچے کا نام محمد رکھو تو کبھی اس کو ڈانٹا نہ کرو, کبھی اس کو تماچا نہ مارا کرو, اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیا کرو, کیونکہ محمد نام کا بچہ اگر مجلس میں بھی آئے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں جگہ کشادہ کرو, یہ محمد نام کا ہے اس لیے اس کے لیے مجلس میں راستہ کشادہ کر دیا کرو. تو یہ عظمتیں ہیں, یہ فضیلتیں ہیں, برکتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض فرشتے صرف یہ کام کرتے ہیں کہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور ہر گھر کی سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس گھر میں محمد نام کا بچہ موجود ہے. جب وہ مل جائے تو بس اسی گھر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حبیب کے نام پر ان گھر والوں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا, ان سب کی مغفرت فرما دے. تو یہ محبت کی عملی صورتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں, یہ عملی صورتیں. اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے, اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور پھر کبھی بے ادبی کے ساتھ ایسے بچوں کو نہ پکارا جائے, یعنی محمد نام ہے تو بے ادبی سے یا گستاخی سے یا توہین آمیز انداز سے پکارنا یہ ٹھیک نہیں. یہ میں نے کچھ باتیں آپ کو خلاصہ کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو توفیق دی یہاں پر مل بیٹھنے کی, تو اس میں ہم نے چند باتیں عقیدے کے حوالے سے کی تھی, اور ایک بات اور بھی خاص جو میں نے جمع کی کچھ احادیث سے وہ عرض کر دوں. بد عقیدگی کی علامات, بد مذہبوں کی علامات, طالبان اور ظالمان کی علامات, خارجیوں کی علامات, ناسبیوں کی علامات, 30 علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ کس قدر یہ بدبخت ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا. ان ظالموں خارجیوں کی پہچان کے لیے جو علامات پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 سال قبل بیان فرمائی. نمبر 1، بظاہر ایسے نمازی ہوں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں حقیر معلوم ہوں گی. نمبر 2، قرآن خوش الہانی سے پڑھیں گے مگر اس پر عامل نہیں ہوں گے، یعنی عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. اور جب یہ سرکار نے فرمایا تھا مجمع الزوائد میں، علامہ ابن حجر مکی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے دست مبارک کو، ثم وضع علی حلقہ، اپنے دست مبارک کو یہاں حلق پہ رکھا اور پھر فرمایا کہ یہاں سے پانی اتر جائے گا، یہاں سے کھانا اتر جائے گا، لیکن یہ جو قرآن پڑھیں گے تو فرمایا ہا ہونا لا یجاوز، کہ قرآن یہاں سے نیچے نہیں اترے گا. نمبر 3، دین سے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، طبیعت اور سرشت کے اعتبار سے بدترین مخلوق ہوں گے. نمبر 5، جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے. نمبر 6، ناقصین ہوں گے یعنی عہد توڑنے والے. نمبر 7، قاسطین ہوں گے یعنی تجاوز کرنے والے. نمبر 8، مارقین ہوں گے یعنی دین و ملت سے نکل جانے والے. نمبر 9، خرقوس ہوں گے یعنی صحیح النسب نہیں ہوں گے بلکہ حرامی ہوں گے. نمبر 10، آنکھیں چڑی ہوئی ہوں گی، اندر کو دھسی ہوئی ہوں گی. نمبر 11، سر مونڈے ہوئے ہوں گے. نمبر 12، پیشانی اٹھی ہوئی ہوگی. نمبر 13، گال ابھرے ہوئے ہوں گے. نمبر 14، داڑھی گھنی ہوگی. نمبر 15، بے آبرو ہوں گے، صاحب عزت نہ ہوں گے. نمبر 16، بے یقینی کی کیفیات میں مبتلا ہوں گے. نمبر 17، ذرہ برابر بھی فضیلت نہ رکھتے ہوں گے. نمبر 18، پیٹ بھرنے میں سب سے آگے ہوں گے. نمبر 19، خون بہانے میں سب سے آگے ہوں گے. نمبر 20، ایسا لگے گا جیسے شیطان آدمی کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے. نمبر 21، مسلمانوں کو قتل کریں گے. نمبر 22، بت پرستوں کو چھوڑیں گے. نمبر 23، گروہ در گروہ نکلیں گے. نمبر 24، شر پھیلائیں گے. نمبر 25، جہنمی کتے ہوں گے. نمبر 26، ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ نکلے گا. نمبر 27، مسلمانوں کا آسا توڑیں گے. نمبر 28، مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کریں گے. نمبر 29، قوم عمالقہ کے مثل فسادی ہوں گے اور پھر قتل کیے جائیں گے. نمبر 30، شرک کے تیر مسلمانوں پر چلائیں گے، یعنی اسلامی عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک کہا کریں گے. یہ 30 علامتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی ارشاد فرمایا. فرمایا نمبر 1، اگر میں، حضور اپنے بارے میں فرما رہے، اگر میں ان خارجیوں کو پاتا تو قوم عاد کی طرح ختم کر دیتا، اور دوسری روایت میں فرمایا قوم سمود کی طرح ختم کر دیتا، یعنی عاد اور سمود کی نسل باقی نہ رہی، سب کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں قوم عاد یا قوم سمود کی طرح ان کو ختم کر دیتا. پھر دوسری بات فرمائی، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ غور کیجئے اور نتیجہ نکالیے. تم میں جو کوئی یہود و نصارہ سے جہاد کرتا ہوا شہید ہوگا تو روز حشر اسے ایک نور کا مینار عطا ہوگا، اور جو خوارج سے جہاد کرتا ہوا شہید ہوگا تو روز حشر اسے 10 نور کے مینار عطا ہوں گے. نتیجہ کیا نکلے گا بتائیے آپ، یہود و نصارہ زیادہ بہتر یا خارجی؟ خارجی ان سے بدتر ہو گئے. یہود و نصارہ بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن یہود و نصارہ سے بھی بدتر خارجی ہے کہ خارجی سے لڑنے والے کو 10 نور کے مینار ملیں گے اور یہودی سے لڑنے والے کو ایک ہی نور کا مینار ملے گا. حضور نے فرمایا خارجیوں کو قتل کرنے والے کے لیے 2 اجر ہیں. فرمایا خوارج سے لڑنے والے کا اجر 2 شہیدوں کے برابر ہوگا. نمبر 5، اپنا ایمان بچانے کے لیے جہاں پاؤ خوارج کو قتل کر دو. اچھا، اب کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری آپ کی نہیں، ریاست کی ذمہ داری، ریاست جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے. خارجی وزیرستان میں ہیں، خارجی میرا شاہ میں ہیں، خارجی جو ہیں وانا میں ہیں، خارجی جو ہیں سوات میں ہیں، تو وہاں ہماری فوج وہ کر رہی ہے آپریشن، وہ بالکل ٹھیک ہے. فوج کی کامیابی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو ہم جب فوج کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے گویا خارجیوں کے قتل میں حصہ لے لیا، اور اللہ تعالی ہمیں وہ اجر جو ہے ضرور عطا فرمائے گا. تو یہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے یہ بڑی اہم بات تھی خارجیوں کے حوالے سے، تو یہ میں نے عرض کر دی. تاکہ یہ معلوم ہو جائے. اور یہ آپ حضرات کے لیے ایک اعلان بھی ہے کہ تمام معتکف حضرات کے لیے یہ تحفہ تیار کیا گیا ہے جس میں کتاب العقائد حضرت صدر اللہ فاضل بدر المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بہت اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں, کنز الایمان شریف پر ان کا تفسیری حاشیہ خزائن العرفان کے نام سے موجود ہے, اور ان کا ایک قول بار بار ملتا ہے. اچھا, جو چیز بندہ بار بار کہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے اس کو زیادہ رغبت ہے اور زیادہ تعلق ہے. ہوتا ہے نا ایسا, جیسے ہم اور آپ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں نا. غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ, احمد سعید کاظمی, وہ فرمایا کرتے تھے, میں نے ان سے اکثر سنا, جب بھی کوئی پوچھے کہ حضور مزاج بخیر ہے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے, 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے, یعنی سرکار غوث اعظم کی طرف ان کا اشارہ ہوتا تھا, وہ بار بار یہ جملہ کہتے تھے. تو مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے کوئی کچھ کہتا تو یہ ہمیشہ یہی کہتے کہ فقیر کے بارے میں کیا پوچھتے ہو, فقیر کو ایمان بریلی سے ملا ہے, بس دعا کرو کہ بریلی کی نسبت مرتے دم تک قائم رہے. یہ حضرت صدر اللہ فاضل فرمایا کرتے تھے, بار بار یہی فرماتے تھے کہ ایمان یہاں سے ملا. اچھا, کب؟ یہ شاگرد کسی اور کے تھے اور بیعت ارادت بھی کسی اور کی ہے نا, حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور حضرت وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں. تو اب دیکھیں, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن یہ کہتے ہیں میں نے پڑھا تو پیلی بھیت سے اور کچوچہ شریف سے مرید ہو گیا, لیکن ایمان بریلی سے ملا ہے. آپ دیکھیں, علم وہاں سے ملا, بیعت کہیں اور سے ہو گئے, لیکن کہتے ہیں ایمان بریلی سے ملا ہے. اعلی حضرت نے ان کو خلافت عطا فرمائی, اجازت عطا فرمائی. ان کی یہ کتاب ہے کتاب العقائد, بڑی پیاری کتاب ہے, سوالن جوابن ہے. اس میں سوال ہیں یعنی توحید کے بارے میں, رسالت کے بارے میں جو ہم گفتگو کر چکے ہیں نا, اور دوسرے علماء کی جو باتیں آپ نے سنی ہوں گی رات کے وقت میں, وہ سب باتیں اس میں آپ کو مل جائیں گی کتاب العقائد میں. تو بڑی اہم کتاب ہے. ماہنامہ مصلح الدین آپ کو معلوم ہے جماعت اہل سنت کا ترجمان ہے, اور ہر مہینے اس کی اشاعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مدظ اللہ العالی ان کی یعنی نگرانی میں اس کی اشاعت ہوتی ہے, اور حضرت قبلہ شاہ صاحب مدظ اللہ العالی کے بیانات کی سیڈیز وہ بھی آپ حضرات کو تحفے میں پیش کی جا رہی ہے, حضرت شاہ عبد الحق صاحب کے بیانات اور کچھ نعتیں بھی اس سی ڈی میں شامل ہیں. تو یہ تمام چیزیں اور یہ سب جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ ایک بڑے نایاب اور یہ نادر تحفے جو ہیں یہ پیش کیے جا رہے ہیں. یہ مسنون دعائیں ہیں جو حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ترتیب دی, یہ خطبات کی اور بیانات کی اور نعت شریف کی سی ڈی ہے, یہ ماہنامہ مصلح الدین ہے, ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا, یہ کتاب العقائد ہے, یہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں جس کے بارے میں نے عرض کیا یہ بھی ابھی پیش کر دی جائے گی. تو یہ تمام بڑے اچھے تحفے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ تحفے آپ لوگوں کو مبارک کرے, اور ان تحفوں کا مقصد یہی ہے کہ انہیں اچھی طرح پڑھیں, پڑھنے کے بعد اگر آپ ضرورت محسوس کریں دوسروں کو دینے کی تو دوسروں تک بھی پہنچائیں, تبلیغ دوسروں تک بھی کرنی چاہیے, اس لیے کہ جو عشق کا جذبہ آپ نے حاصل کر لیا, محبت رسول سے آپ مامور ہو گئے, تو یہ ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علموا اولادکم محبت رسول اللہ, کہ تم اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ, دوستوں کو محبت رسول سکھاؤ, جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تقسیم کرو, مرنے سے پہلے تقسیم کرو, تا تاکہ تمہارے پاس جو چیز ہے تمہارے سینے میں منتقل ہو جائے، دوسرے کو مل جائے، یہ بہت ضروری امر ہے۔ اور آخر میں اب میں ایک چند بڑے خاص عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ اشعار میں عرض کر دیتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آج کی دن کی آپ کی جو بھی مصروفیت رہے گی، عصر کے بعد آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، تو آپ سے بس یہ عرض ہے کہ اگر اپنی دعاؤں میں میں یاد آ جاؤں تو آپ ضرور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ محدود نہیں ہیں میرے سرکار یہیں تک، جاتے ہیں خلاؤں میں تو رکتی ہے زمیں تک، ایک لمحے میں پرواز ہوئی عرش بری تک، ہر گام وہ موجود ہیں دیکھ آؤ کہیں تک، یوں ہو گئی افلاک کی ہر راہ گزر طے، لمحوں میں کیا آپ نے صدیوں کا سفر طے، اسم ان کا ہے ہر نقطۂ معیار سے آگے، فکر ان کی ہے ہر عالم افکار سے آگے، علم ان کا ہے ہر علم کی رفتار سے آگے، آفاق میں کوئی نہیں سرکار سے آگے، مامور ہے ہستی کی ہر ایک جنس انہی سے، مامور ہے ہستی کی ہر ایک جنس انہی سے، منسوب ہے ہر عہد کی سائنس انہی سے، سرکار سے لو اپنی لگائے گی نہ جب تک، اس سمت نظر اپنی جمائے گی نہ جب تک، قرآن کی طرف لوٹ کے آئے گی نہ جب تک، اس صاحب لولاک کو پائے گی نہ جب تک، سر اپنے تجسس کا پٹکتی ہی رہے گی، سائنس خلاؤں میں بھٹکتی ہی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام پڑھو
صفا جانے رحمت تیلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت تیلا کھو سلام، جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک بحر و بر صاحب رجعت شمس و شکل قمر، نائب دست قدرت لا کو سلام، غوث اعظم امامت کا ولوں کا جلوائے شان قدرت لا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لا کو سلام، زندگی میں ہمیں جو ملا ہے کبھی مصلح دین ہی کی ہے برکت سبھی، جب پکارا ہر حاجت بر آ ہی میری میرا بیدا، ہمیشہ رہے مرشدی تیرا فیضا، ہمیشہ رہے مرشدی ان کی نورانی تربت لا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لا کو سلام، شمع بز میں ہدایت لا کو سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں تمام معتکفین کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے حضرت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت، قیمتی مصروفیات اور قیمتی لمحات میں سمے ٹائم عنایت فرمایا، حضرت کے لیے دعا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت بعض اوقات بڑی دور سے کولنگی وغیرہ میں سے محافل سے فارغ ہو کر یہاں تشریف لاتے تھے, اور شاید یہ بات آپ کے علم میں بھی نہیں کہ حضرت اس محفل کے لیے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے انتظار کرتے تھے. اس محفل کو 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی محفل کے انعقاد کے لیے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں انتظار کرتے تھے کہ یہ ٹائم شروع ہو تو میں بیان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شرکت کو قبول فرمائے, حضرت کا سایہ دنیا اہل سنت پر تازیر تک قائم و دائم فرمائے, حضرت کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے, حضرت تمام مشکلات کو دور فرمائے, تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, حضرت نے جو ہمیں سکھایا اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی دین متین کی سمجھ عطا فرمائے, اور مسلک اہل سنت بریلوی مسلک پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے, اور حضرت کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, اور حضرت کے تمام جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے.
آمین آمین یا رب العالمین. یہ کچھ لوگوں کے لیے دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے, ایصال ثواب کے لیے عبداللہ, مریم بھائی, زلیخہ بھائی, آدم بھائی, محمد صدیق, اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. جو کچھ بھی یہاں کلمات مقدسہ, قرآن مجید کی آیتیں, سورتیں اور درود شریف وغیرہ پڑھے گئے, قصائد پڑھے گئے, نعتیہ قصائد پڑھے گئے, قصیدہ بردہ شریف وغیرہ, صلاۃ و سلام, سب کا اجر و ثواب جہاں دیگر بزرگوں تک ہم پہنچاتے رہے ہیں, اے اللہ تو ہی پہنچانے والا ہے, تو ان مرحومین کو بھی پہنچا اور ان کے درجات بلند فرما, اور یا الہ العالمین یا رب العالمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. سلمہ بھائی, عثمان بھائی, غلام حسین بھائی, ان کو اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما, اور جتنے بیمار ہیں ان سب کو یا الہ العالمین صحت و تندرستی عطا فرما. یہ ہمارے محترم, ان کے خاص دعا ان کے لیے کیجئے, ان کے بچے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے بچوں سے ملا دے, اور ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں اے اللہ وہ سب پوری فرما دے, اور یا الہ العالمین یا رب العالمین ان دنوں میں ان کے اخلاص, ان کی محبت, سارے معاملات میں ان کی شرکت, اللہ تبارک و تعالی انہیں خاص اس کا اجر عطا فرما دے. جہانگیر صاحب کے لیے دعا فرمائیں, اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, وہ کوما میں ہیں, اللہ تعالی انہیں جلد سے جلد ہوش و حواس عطا فرما دے, اور ان کو اور دیگر لوگوں کو جو بھی اسپتالوں میں یا گھروں میں ہیں اے اللہ سب کو شفا عاجلہ, صحت کاملہ عطا فرما. حضرت علامہ سید شاہ تراب القادری مدرس اللہ علی کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما, ان کے ذریعے مسلک کی جو خدمت ہو رہی ہے اس خدمت کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو سب کو بھی اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہوا بہت تند و تیز ہوتی ہے, لیکن وہ مرد درویش بھی تو ہوتا ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, ہوا تھی گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا تھا, وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے تھے انداز خسروانہ. ہماری اور زیادہ ذمہ داری نہیں, لیکن کم از کم ظلمت شب کو دور کرنے کا اگر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے تو ظلمت شب کے لیے کم از کم اپنے حصے کا چراغ تو جلا سکتے ہیں. ایک ایک دیا جلانے کی بھی اگر ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم مسلک کا بہت کام کر لیں گے. اسی اعتبار سے اللہ تعالی ہمارے اس اخلاص کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلى الله تعالى على النبي الأمي والي وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.